گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, ہمارے سلسلے میں شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کی کال ہوتی ہیں اور اس کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہوں گی اور دار الافتاء اہل سنت کے جو مدنی عالم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے جوابات ہوں گے. یقیناً آپ نے اچھی اچھی نیتیں کر لی ہوں گی, مزید نیتیں کر لیجیے, ڈائری و قلم بھی اپنے پاس رکھ لیجئے, اہم مدنی پول تحریر کیجئے, انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت, شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نیا رسالہ جو بھی منظر عام پر آیا, چڑیا اور اندھا سانپ, بہت پیارا رسالہ ہے. بالخصوص اس رسالے کے اندر روزی سے متعلق 32 روحانی علاج بھی تحریر ہیں. آج کل روزی کے حوالے سے ایک تعداد ہے لوگوں کی جو پریشان ہوتی ہے, علاج دریافت کرتی ہے, تو اس رسالے میں یہ علاج بھی موجود ہیں. درود پاک کی فضیلت, پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے, کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, کالز دے دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمران نذیر اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو کیا وہ غسل سے پہلے وضو کر کے سر اور داڑھی کو مہندی یا کلر لگا سکتا ہے؟ برائے مہربانی
جی. اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس طرح سے میرا سوال یہ, کیا نماز کے دوران اگر کسی کو رونا آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے خوف سے, یا رو لگانے کی نیت سے, یا دعا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دی جائے کہ اللہ میری پریشانی ہو رہی ہے, مجھے میری یہ پریشانی دور کی جائے, اس نیت سے رونا جائز ہے؟
انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے اس کیس کا کیا طریقہ کار ہے؟ شیو کر کے رکھ سکتا ہوں یا مجھے کسی باربر یا نائی حجام کے پاس جانا پڑے گا؟ تو کائنڈلی آپ اس کے بارے میں مجھ کا جواب بتا دیجیے گا.
انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم داڑھی کے حوالے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ داڑھی رکھنے کی انہوں نے نیت بھی کر لیے. جی حضور ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اور ایک مٹھی سے کم کر دینا یا بالکل جو ہے وہ منڈوا دینا یہ ناجائز و حرام ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اس کی سعادت ملی اور توفیق ملی کہ ان کا ذہن بنا کہ یہ داڑھی رکھنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو جو انہوں نے پہلے اگر داڑھی منڈوائی ہے یا ایک مٹھی سے کم کروائی ہے تو اس سے ان کو توبہ کرنا ہوگی. اگر ایسا ہوا ہے, انہوں نے ایسا کیا ہے, تو کہ توبہ کریں کہ یہ پچھلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاف فرمائے. اس کے بعد داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں, نہ کسی باربر کے پاس جانے کی حاجت ہے, کسی حجام نائی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. داڑھی کو جیسی ہے ویسے ہی بڑھنے دیں. پھر جب وہ بڑھ جائے تو پھر جب ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو پھر ایک مٹھی کے بعد جتنے بال ہیں ان کو وہ کاٹ سکتے ہیں, یعنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھیں گے اور ایک مٹھی سے نیچے جو جو بال آتے جائیں ان کو وہ کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح دونوں طرفیں جو ہیں یہ جب ایک مٹھی سے بڑھ جائیں گی تو ان بالوں کو بھی یہ کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح جو گال کے داڑھی سے ہٹ کے بالکل گال پہ بال ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں کہ
ہڈی جو ابری ہوئی ہڈی ہے جیسے اس ہڈی پہ,
تو اس حصے پر جو بال ہوتے ہیں ان کا بھی یہ خط بنوا سکتے ہیں, ان کو بھی صاف کروا سکتے ہیں. باقی یہ داڑھی کے لیے ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس حال میں داڑھی آ رہی ہے ویسے ہی چھوڑ دیں. جب یہ ایک مٹھی کے برابر ہو جائے اور اس سے زیادہ ہونے لگے تو اتنی کم کروا سکتے ہیں کہ ایک مٹھی کے برابر ہو جائے, ایک مٹھی سے کم یہ نہیں ہونی چاہیے.
اور
مٹھی شروع ہوگی جہاں سے شروع کرنا ہے وہ تھوڑی کے نیچے سے, یعنی یہ جو چن ہے جہاں سے یہ
اگر
ہڈی ہے
بتا دیں
جی یہ ہڈی ہے ہماری, تو یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کے نیچے جو بھی بال آ رہے ہیں ان کو یہ کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی یہاں سے جتنے جب تک ایک مٹھی کے برابر ہے اس وقت تک اس کو یہ نہیں کاٹ سکتے. جس سے نیچے جائے گا تو اس کے نیچے والے بالوں کو کاٹنا جائز ہے کہ ان کو یہ کاٹ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے, اور دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں مرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں کہ یہ واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں, غیروں کی نقل کو چھوڑیں اور وہ بھی داڑھی رکھنے کی سعادت حاصل کریں.
اچھا, ہمارے ایسے ناظرین کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ سارے اس معاشرے میں رہتے ہیں, بہت سارے افراد سے ملاقات بھی ہوتی ہے, یعنی وہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ یا مطلب ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے اور اس نے جو حجام تھا اس نے داڑھی چھوٹی کر دی, خط بنوانے کے لیے گئے تھے, اور بڑی وہ یعنی اس کو اتنا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
یہ تو ان سے پوچھا جائے نا کہ اگر یہی کام وہ ان کے سر کے بالوں کے ساتھ کر دیں, یعنی اچھے بال رکھنے کے وہ عادی ہیں کہ بال خوبصورت رکھتے ہیں, اور وہ ان کے بال خراب کر دیں تو پھر وہ جو حجام کا حل کریں گے وہ انہیں کو معلوم ہے, یعنی وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح.
تو اگر حجام نے داڑھی چھوٹی کر دی, اگر اس کی جگہ یہ کچھ اور کر دیتا, ان کی گردن پہ اگر اس طرح لگ جاتا,
صحیح,
تو یہ کیا کرتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انتہائی ضروری کام سے یہ جا رہے ہیں,
عظیم سنت,
تو جو ہے اس کی احتیاط کرنی چاہیے, اور نائی کے ہاتھ میں تو دینے ہی نہیں چاہیے یہ معاملہ.
صحیح.
خود ہی ایک مٹھی جو ہے وہ اپنی مٹھی, اور مٹھی کا بھی لحاظ ظاہر سے اپنی اپنی مٹھی کا لحاظ.
صحیح.
ہے, اب یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کی مٹھی آپ نے رکھ لی تو بالکل چھوٹی ہو جائے گی.
صحیح.
تو اس لیے آپ کی اپنی مٹھی کے اندر بال ہوں اس کو آپ سنبھالیں اور نیچے سے وہ کاٹتا چلا جائے.
صحیح.
یوں آپ اور کوشش کریں کہ یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, خود بھی کر سکتے ہیں, خود بھی جو نیچے کے بال ہیں اس کو کاٹ لیں. تو اس میں احتیاط ضروری ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ نائی نے چھوٹی کر دی. اس پتا ہوتا ہے اس وقت وہ چھوٹی کر رہا ہے, تو اسی وقت اس کو ٹوک دیں اور روک دیں اس کو وہیں پر.
ماشاء اللہ. تو ہمارے یہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں کال کی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے, بہت اچھی آپ کی نیت بنی اس پر استقامت حاصل کرنے کے لیے. دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کریں, ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں, اچھی صحبت ملے گی, اچھا ماحول ملے گا, تو شیطانی وسوسوں کی بھی انشاءاللہ عزوجل کاٹ ہو جائے گی. بعض اوقات جب آدمی داڑھی رکھتا ہے تو برے دوستوں کی صحبت جو ہے وہ ان کی طرف سے ملنے والے تانے اور عجیب و غریب قسم کے جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں, تو جب آدمی کی نیت بنتی ہے تو بعض اوقات وہ نیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ نے بہت اچھی نیت کی ہے, دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کر لیں, انشاءاللہ سب وجہ داڑھی کے ساتھ ساتھ دیگر سنتوں پر عمل کا بھی آپ کو انشاءاللہ جذبہ ملے گا. ہمارے عمران بھائی تھے, کسی پر اگر غسل فرض ہو گیا تو ان کی داڑھی ہے یا سر کے بال ہیں, تو غسل سے پہلے اس پر مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
ہاں, غالباً انہوں نے بولا وضو کر کے.
وضو کر کے
تو دیکھیں, اگر وضو کر لیا اور پانی ان حصوں پر ڈال لیا, غسل کے اندر ان کو دھونا فرض ہے, ان حصوں پر پانی ڈال لیا ہے, اب اس کے بعد وہ مہندی لگانا چاہتے ہیں تو مہندی اس پہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ جب ان حصوں کو وہ دھو چکے ہیں, یعنی سر کے بالوں کو دھو چکے, وضو میں تو مسا کرنا ہوتا ہے, غسل میں پورے سر کے اوپر پانی بہانا ہے, تو اگر سر پہ اچھی طریقے سے پانی بہا چکے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سر کے ایک حصے کے اوپر پہنچ چکا ہے, اب اس کے بعد اس کے اوپر وہ مہندی لگانا چاہتے ہیں تو مہندی لگا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لیں, جو جسم کے دیگر اعضاء ہیں ان کو دھونا یہ پڑے گا. تو بہرحال طریقہ تو یہی ہے کہ اس میں بہرحال سنت مشکل سے ادا ہوگی.
صحیح.
کیونکہ سنت اس طرح نہیں ہے, وہ تو جو پہلے وضو کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سیدھے کندھے پر پانی ڈالنا, پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالنا, پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے, تو وہ ایک ہی ساتھ سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ سنت ان سے چھوٹ جائے گی.
صحیح.
تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ غسل کر لیں, غسل کرنے کے بعد جو ہے یہ اپنی داڑھی اور سر پر مہندی لگا لیں,
اس کے بعد پھر دھو لیں خالی اسی کو.
جی بالکل,
دوبارہ نہانے کی حاجت بھی نہیں پڑے گی.
جی, حاجت بھی نہیں پڑے گی.
نماز کے اندر رونا آ رہا ہے, ایک تو خوف خدا سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات عشق رسول سے بھی رونا ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں بلاؤں کے حوالے سے بھی آدمی کو رونا آ جاتا ہے, یا کوئی خوف خدا کی آیت سنی, تو اب ارشاد فرمائے کہ اس میں رونا جائز ہے نہیں ہے اس حوالے سے کیا ہے؟
دیکھیے رونا تو جائز ہے یعنی، لیکن اپنی پریشانی کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں رونا چاہیے. نماز کے اندر جو ہے جو بندے کی توجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. یعنی حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ احسان یعنی نیکی یہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ تصور باندھو. تو بندے کو نماز کی حالت میں اپنی پریشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کی طرف بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے، یہ تصور جمانا چاہیے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. تو اپنی پریشانیوں کی طرف توجہ نہ کریں، اور رونا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونا آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یا اس کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کے طور پر جو ہے وہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اچھی بات ہے یہ.
لیکن دنیاوی جو آفات و بلائیات ہیں اس پر رونے کے حوالے سے،
ہاں اس پر نہ روئیں، اور اس کو تو نماز میں تصور انہیں لانا ہی نہیں چاہیے نا کہ نوبت یہاں پر پہنچے گی بندہ جو ہے وہ روئے.
ٹھیک، تو کوشش یہ کی جائے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی محبت میں، اس کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم اے کاش روئیں، اے کاش ایسی نماز ہمیں نصیب ہو. جی اگلی کال دیجیے گا.
بات کر لیجیے کہ آپ اسے اٹھتے ہیں تو اس سمے کہ وہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کے ایک ساتھ بولنا چاہیے کہ آپ یا پھر صرف سمی اللہ لمن حمیدہ وہ امام بولیں گے یا پھر ربنا لک الحمد اپن کو بولنا ہے؟
انشاءاللہ تو عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا.
حضرت مہیری نت کر رہا ہوں. میرا سوال دراصل یہ ہے کہ ابن حمید اگر کہتا ہے تو کیا امام کے لیے ربنا لک الحمد کہنا کیا ہے؟ برائے کرم جواب سے نواز دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا.
میں انڈیا حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال دارالافتاء میں یہ ہے کہ پیسے جو ملتے ہیں رستے کا کیا کرنا چاہیے؟
پیسے جو ملتے ہیں کہیں سے گرے پڑے جو مل گئے، انشاءاللہ زوال عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام محمد حفیظ شاہ کوہاٹ سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب امام سجدہ سہو کرے اور جو کوئی ایک رکعت سے یا دو رکعت سے رہ جائے تو کیا وہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا؟
انشاءاللہ زوال عرض کرتے ہیں. یہ دو سوال ایک جیسے ہی تھے. رکوع سے اٹھتے وقت یعنی امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اب امام بھی ربنا لک الحمد کہے گا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر مقتدی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ دونوں کہے گا، ایک کہے گا، تو ایک
جی
اچھا سا جواب.
امام جو کہے گا وہ فقط سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا. امام کے لیے یہی سنت مبارکہ ہے، اس نے فقط سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے. یعنی جس وقت رکوع سے کھڑا ہونا شروع ہوگا اس وقت کہنا شروع کرے گا اور قیام میں جا کے حمیدہ پورا کر لے گا. تو یہ ہے امام کے لیے. اور جو مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہے، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد. یہ الفاظ، چار طرح کے الفاظ یہ آئے ہیں، تو ان چاروں میں سے کوئی بھی لفظ وہ کہہ سکتا ہے. سب سے بہتر اللہم ربنا ولک الحمد ہے کہ مقتدی جو ہے وہ یہ الفاظ کہے اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ اس کو کہنا ہے، اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا. تو امام کے لیے فقط اتنا سنت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی فقط اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھے گا. اور جو تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، وہ دونوں چیزیں پڑھے گا. یعنی وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے کہ سجدہ جب کھڑا ہو جائے گا تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اس کے بعد وہ سجدے کے اندر چلا جائے.
اچھا اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ جس کی فرض رکعت نکلی ہے اس کے اندر یہ کہے گا جو مقتدی ہے یا منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، تو ان سنتوں میں بھی دونوں ہی کہے گا یہ ایک کہے گا؟
نہیں سبھی، یعنی اکیلا جو پڑھ رہا ہے نا، تنہا جو پڑھ رہا ہے وہ یہ دونوں چیزیں ادا کرے گا. یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، اب اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. مقتدی یعنی جو پیچھے پڑھنے والا ہے امام کے پیچھے جماعت کے اندر، اس نے فقط اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے.
پیسے ملے کسی کو کہیں سے، کوئی رقم ملی، کوئی شے ملی، کوئی چیز ملی، اس حوالے سے کیا حکم ہے اس کا ارشاد؟
جی اس کو لکتا کہتے ہیں شریعت کے اندر. تو پیسے یوں اگر گرے پڑے کہیں ملے ہیں، کوئی چیز ملی ہے، تو اس کو اٹھانے کی مختلف صورتیں ہیں. کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اٹھا کس نیت سے رہا ہے. اگر تو نعوذ باللہ اس نیت سے اٹھایا کہ میں اس کو اپنے استعمال میں لے آؤں گا تو یہ غصب کہلاتا ہے، قبضہ کر لینا کسی کی چیز پر. اس صورت میں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ پھر اس کو تلاش کرے گا جس کی چیز ہے، اس کے لیے ہر مکان پر تلاش کرنے کی اس کو کوشش کرے گا، جو جو اس کے لیے ممکن ہوگا اعلانات کر کے کسی بھی طریقے سے تلاش کر کے اس تک پہنچائے گا. اگر وہ نہیں ملتا جس کی وہ چیز ہے، یعنی اتنے عرصے تک وہ اعلان کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے اس کو، کہ جتنے عرصے تک ایسی چیز کی جو تلاش ہوتی ہے وہ مالک کرتا رہتا ہے. یعنی معمولی چیز ہے، علاقے کو دیکھا جائے گا کہ ایسے علاقے میں ایسی چیز مثلاً ایک دن تک مالک تلاش کرتا ہے، یا دو دن تلاش کرتا ہے، تین دن پھر اس کے بعد نہیں تلاش کرتا، یا ایک گھنٹہ تلاش کرتا ہے، دو گھنٹے تلاش کرتا ہے، ایسی چیز کو اس کے بعد نہیں تلاش کرتا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ دل میں پکا گمان ہو جائے، غالب ظن ہو جائے، خیال جم جائے کہ اب اس کا مالک جو ہے وہ اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، اس کو ملنے سے مایوس ہو چکا ہوگا، تو اس صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ اس رقم کو وہ لازمی کسی شرعی فقیر کو دے گا، جبکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا ہو کہ میں اس کو اپنے استعمال کے اندر لاؤں گا. اور اگر کہیں جا رہا ہے، کوئی چیز نظر آئی، تو اس کو اندیشہ تھا کہ کوئی دوسرا اٹھا کے لے جائے گا. اب اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا. اب اس نے اس نیت سے اٹھا لی اس چیز کو، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسی مقام پہ دوبارہ رکھ دے، اور چاہے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک کو تلاش کرے، جتنا تلاش کر سکتا ہے اس چیز کے حساب سے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا اتنے عرصے تک، تو اتنا تلاش کرنے کی کوشش کرے، اعلان کروائے جو ہے، یعنی چیز بتا دے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، اس کی نشانیاں نہ بتائے تاکہ جو آ رہا ہے مالک وہ بغیر نشانیاں بتا کے اس سے وہ چیز لے لے، حاصل کر لے. یعنی اس کا اعلان کرے وہ بغیر نشانیاں بتائے، یا رقم ملی ہے یہ نہ بتائے کتنی رقم ملی ہے. جب اس کو اس بات کا ذہن غالب ہو جائے، خیال اس کے دل کے اندر جم جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو کسی شرعی فقیر کو دے دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور اگر خود شرعی فقیر ہے، یعنی اس کو مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو پھر خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور چاہے تو کسی مسجد کے اندر بھی اس رقم کو وہ دے سکتا ہے. یعنی جبکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا ہے کہ میں اس کے مالک تک یہ چیز پہنچاؤں گا. جی بالکل، یعنی اسی نیت سے اٹھانا جائز ہے کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں استعمال کر لوں گا، مالک نہیں ملے گا، تو یہ تو ناجائز ہے. اس طرح اٹھانا تو گناہ ہے.
امام صاحب جو ہیں وہ سجدہ صاف کر رہے ہیں، کسی کی ایک رکعت نکل گئی یا جو بھی، تو وہ بھی کرے گا؟
جی وہ مسبوق کہلاتا ہے. سجدہ صاف تو کرنا ہے، یعنی امام کے اوپر جو ہے وہ سجدہ صاف ہوا، کوئی اس سے واجب چھوٹا، یا جس بنیاد پر بھی سجدہ صاف امام کے اوپر لازم آتا ہے، اس وجہ سے امام جو ہے وہ سجدہ صاف کر رہا ہے، تو جس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹی ہیں، یا جتنی بھی رکعتیں چھوٹی ہیں بھلے، تو اس صورت میں سجدہ صاف تو اس نے کرنا ہے، لیکن اس کو سلام نہیں پھیرنا امام کے ساتھ. امام نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے امام سجدے میں گیا، تو یہ بغیر سلام پھیرے سجدے کے اندر چلا جائے گا. سلام پھیرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اگر سلام پھیرے گا تو اس کی اپنی نماز یہ چلی جائے گی.
مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے ہمیں کالز کی، یقیناً ان کو جوابات مل گئے، کوشش کر کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا.
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے، گھر میں چلے بھی پڑھ سکتے
ان شاء اللہ. سب عرض کرتے ہیں. جی اگلی.
محمد سمیت بات کر رہا ہوں، مرکز اور لاہور سے. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو نماز میں تکبیر پڑھتے ہیں، نمازی پہلے کھڑے رہتے ہیں، اس کے بارے میں شاہ سماعت
ان شاء اللہ. سب عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں راول پنڈی سے نیاز بات کر رہا ہوں. کیا جماعت کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ دو بندے جب نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے لیے اقامت ضروری ہے؟
انشاءاللہ صبر عرض کرتے ہیں. جی اگلی.
جمعہ کے دن کتنی رکعتیں سنت جو ہیں وہ موقع ہیں؟
انشاءاللہ صبر عرض کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا کوئی فضیلت بھی ہے، یا شرعاً اس کا کیا حکم ہے گھر میں نماز پڑھنے کو؟
دیکھیں جو مسجد میں، مسجد کی جماعت یہ واجب ہے، جس کے گھر سے قریب مسجد ہے، جس کو عرفاً قریب کہا جاتا ہے، اس پر، یعنی جس علاقے میں وہ موجود ہے، اپنی دکان پر ہے، وہاں سے اہل سنت کی مسجد قریب ہے، امام اہل سنت کا ہے، تو اس پر جماعت واجب ہے. بغیر جماعت کے وہ نماز ادا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اس کو اس پر لازم ہے کہ وہ جماعت کے لیے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ متعدد مقامات پر جماعت کی اہمیت کو بیان کیا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو. اس سے علماء نے جماعت کو بھی ثابت کیا ہے. اس کے علاوہ احادیث طیبہ بکثرت اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں جماعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو سراپا رحمت ہے، ہر طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ اپنی امت کی خیرخواہی اور بھلائی چاہتے ہیں، یعنی پیدائش سے لے کر معراج تک جانا، پھر قبر کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے پکارتے رہتے ہیں، یعنی اتنی محبت اپنی امت سے فرماتے ہیں. لیکن جماعت چھوڑنے پر آپ کس قدر جلال کا اظہار فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو جماعت کے لیے کھڑا کروں اور کچھ لوگوں کو لوں جن کے ہاتھ میں جلتی لکڑیاں ہوں، اور اگر گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہوں تو ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جن کے اوپر جماعت واجب ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھیں، ان پر اتنا جلال. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے جنہوں نے اجازت طلب کی کہ اب ہم مدینے میں ہمیں نابینا ہیں یا آنکھیں کمزور ہیں تو جماعت کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو چاہا کہ اجازت مل جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو یا نہیں؟ فرمایا سنتے ہیں، تو پھر حکم دیا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو. تو یعنی اس قدر جماعت جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے، اتنا پسندیدہ کام ہے اور حکم دیا گیا ہے اس کا کہ بندہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تو اس لیے با امر مجبوری، یعنی واقعی جہاں پہ عذر ہے، جہاں شریعت نے آزار رکھے ہیں کہ ان بنیادوں پر جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، تو پھر صرف انہی عذر کی بنا پر وہ بھی واقعی ہو جائیں تو پھر اس صورت میں بندہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، ورنہ چھوڑنے کی اجازت یہ نہیں ہے، بندہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے.
یہ اس میں بھی جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس میں کچھ، یعنی آپ نے وعید اور اس طرح کی ارشاد فرمایا، کچھ فضائل بھی اگر ارشاد فرما دیں جماعت سے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، بعض ڈر کر کام کرتے ہیں، بعض فضائل حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 25 سے 27 گنا افضل بیان کیا گیا کہ اتنا زیادہ اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. پھر عقلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے رب عزوجل ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ کہتا کیا ہے کہ ایاک نعبد ہم تجھ ہی سے مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء اس کا ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کی اپنی عبادت یہ ناقص ہو سکتی ہے، وہ سب کو ملا کے جب بولے گا نا تو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر اس کی جب نماز بارگاہ رب العزت میں پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. تو اس لیے جماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، احادیث طیبہ اس حوالے سے کافی ساری موجود ہیں، لہذا جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی کہ نماز پڑھنی چاہیے.
اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، شاعر اسلام ہے، تفریح گاہیں آباد ہوں، لوگ تفریح گاہوں پر کتنا طویل سفر کر پہنچتے ہیں تفریح کرنے کے لیے، دنیاوی مزے حاصل کرنے کے لیے. آپ کے محلے میں مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، اور وہ اللہ نہ کرے ویران ہو، تو یہ پورے محلے کے لیے باعث محرومی بدنصیبی ہے. تو لہذا اپنے مسجدوں کو آباد کریں، مسجد آباد ہوں گی تو ہمارے لیے انشاءاللہ سب اجل برکتیں رحمتیں ہوں گی. حضور ارشاد فرمائیے کہ جو اقامت ہے اس پر کب کھڑا ہونا چاہیے؟ عموماً مختلف صورتیں لوگوں کی پائی جاتی ہیں.
دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں اقامت اسی وقت کہی جاتی ہے کہ جب امام جو ہے مصلی پر ہوا کرتا ہے، تو جب امام مصلی پر موجود ہو مسجد میں تو اقامت کے لیے کھڑا ہونا جو طریقہ کار ہے فقہ حنفی کی تمام ہی کتب کے اندر، حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مشہور و معروف شاگرد ہیں اور حنفی مذہب کے پیشوا ہیں، محرر مذہب کہلاتے ہیں، جنہوں نے حنفی مذہب کی کتابیں لکھی ہیں، یعنی حنفی مذہب کی جو کتب ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً امام محمد کی لکھی ہوئی ہیں. مسائل جو آئے ہیں ہمارے سامنے وہ امام محمد کے ذریعے تقریباً پہنچے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں موتا امام محمد کے نام سے، موتا امام محمد جو حدیث کی بھی کتاب ہے اور اس میں آپ نے فقہی مسائل بھی ان احادیث کی روشنی کے اندر بیان کیے ہیں، امام اعظم کا مذہب بھی بیان کیا، موقف بھی بیان کیا اس کے اندر. اس میں بھی آپ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو نمازی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت کھڑا ہو جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے، تو اس وقت بندے کو جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فقہ حنفی کی جس قدر کتب ہیں، جتنی کتابیں ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں تو تقریباً ہر کتاب کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مقتدی کو اسی وقت کھڑا ہونا ہے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے، یعنی حی علی الصلاۃ پر جب مؤذن پہنچے کہتے ہوئے تو اس وقت وہ کھڑا ہونا شروع ہو اور حیال الفلاح پر وہ کھڑا ہو چکا ہو. تو اس پر ہمارے علماء نے رسالے بھی لکھے ہیں اور اس حوالے سے کافی طویل جو ہے وہ فتاوی بھی موجود ہے, جیسے وقار الفتاوی مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وقار الفتاوی ہے, تو اس میں تقریباً 28 سے 30 کتابوں کے حوالے سے فقہ حنفی کی یہ بیان کیا ہے کہ حیال الصلاح حیال الفلاح اس پر کھڑا ہونا سنت مبارکہ ہے. یعنی بعض کتابوں میں حیال الصلاح ہے بعض میں حیال الفلاح ہے, تو اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ حیال الصلاح پر کہنا جب پہنچے تو کھڑا ہونا شروع ہو تو حیال الفلاح تک وہ کھڑا ہو جائے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آلت کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی اپنے فتاوی کے اندر تقریباً 50 سے 55 کتابوں کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو طریقہ کار ہے جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ حیال الصلاح حیال الفلاح پر یہ کھڑا ہوا جائے. تو اس لیے جب مکبر جو ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہو اقامت کہہ رہا ہو تو اس وقت بیٹھا رہا جائے. فتاوی عالمگیری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس کو مکروہ کہا کہ اس وقت کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ وہ ابتدا سے کھڑا ہو جائے, لہذا کھڑا اسی وقت ہو جب کہنے والا تکبیر اقامت کہنے والا جب پہنچے حیال الصلاح پر تو اس وقت کھڑا ہونا شروع ہو اور حیال الفلاح پر وہ جب پہنچے تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے.
یعنی ہمیں جواب یہ ملا کہ ہمیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے.
حیا علی الصلاح کہنے پر کھڑا ہونا شروع ہونا ہے اور حیا علی الفلاح پر جب وہ پہنچے گا تو بندہ اتنی دیر میں کھڑا ہو چکا ہوگا.
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے جن مسجدوں میں, تو وہاں پر اقامت سے پہلے یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ حیا علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے. تو یہ جملہ بولتے ہیں
درست ہے. فتاوی بزازیہ جو مشہور و معروف فتاوی ہے فقہ حنفی کا, اس کو احسن الفتاوی بھی بولتے ہیں, بہت پرانا فتاوی ہے یہ. تو اس میں واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ من السنتی ان یقوم علی حی علی الفلاح, کہ سنت میں سے یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب حی علی الفلاح کہا جائے. تو اس میں من السنتی کے الفاظ موجود ہیں, اس طرح اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود.
ماشاءاللہ. اچھا, اقامت ضروری ہے؟ دو افراد بھی ہوں تو اقامت کہیں گے؟
بالکل اقامت کہی جائے گی, حتیٰ کہ بندہ اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک حدیث پاک ہے مصنف عبد الرزاق کی کہ جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چرواہے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر یہ کسی تنہا مقام پر ہے اور وہاں پر وہ اذان و اقامت کے نماز ادا فرماتا ہے, نماز ادا کرتا ہے اکیلا ہے. تو اس میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے, تو دو بھی پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ اقامت کہیں گے.
سبحان اللہ. جمعہ کی سنت موقعہ کتنی ہے؟
جمعہ کی سنت موقعہ جو ہیں جن پر اتفاق ہے وہ تو سنت جو جمعہ کی دو فرض ہیں اس سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت موقعہ ہیں, اور جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقعہ ہیں. دو سنتیں جو اس کے بعد پڑھی جاتی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ سنت موقعہ ہیں یا نہیں ہیں. صحیح یہ ہے کہ یہ سنت موقعہ نہیں ہے, سنت غیر موقعہ ہیں, لیکن بہرحال ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سنت غیر موقعہ بھی پڑھنی چاہیے, ان کو چھوڑنے کی عادت یہ نہیں بنانی چاہیے.
صحیح. ماشاءاللہ عزوجل, بہت پیارے جوابات ہمیں مل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا مریض قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برکت علی میں لیا سے بات کر رہا ہوں. یہ جمعہ نماز کی آواز صف میں جو ہے نا, اگر کوئی بچہ ساتھ میں کھڑا ہو اس کی کیا نماز اس میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جلد والی مہندی لگانا ناجائز ہے, تو جلد والی مہندی سے کیا مراد ہے؟
جلد والی مہندی, انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد مدثر ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں رکوع میں جاتے ہیں اس میں سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی العظیم ہے, اور سجدے میں بھی سبحان ربی العلیٰ ہے یا سبحان ربی العلیٰ ہے؟ اور میرا دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز پڑھ کر بخشتے ہیں آگے اس پہ صحیح دعا کا طریقہ کار بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی پہلی کال شاید یہ تھی کہ مریض کیا اپنی نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے؟
نہیں, مریض جو ہے وہ اپنی نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا. جو نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے وہ بعد انتقال ہوا کرتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نے نمازیں نہیں ادا کی تھیں تو اس کی نمازوں کا فدیہ یہ دیا جاتا ہے. حالت حیات کے اندر جو ہے بندہ زندہ ہے تو اس وقت نمازوں کا فدیہ یہ نہیں دیا جا سکتا.
ٹھیک. اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو اگر یہ فدیہ باس نہیں بھی ہوتے, فدیہ ہے کیا اگر کچھ بتا؟
فدیہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی نمازیں باقی تھیں یا روزہ باقی تھا تو اب اس کا شریعت مطہرہ نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے.
صحیح.
یعنی مثلا دن بھر میں پانچ نمازیں فرض اور ایک وتر واجب, یہ چھ نمازیں ہوتی ہیں کہ جن کا فدیہ دیا جاتا ہے. تو جس کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر, اب اس نے جو ہے مثال کے طور پر ایک مہینے کی نمازیں چھوڑی ہوئی تھیں تو ایک صدقہ فطر کی رقم ہم 100 روپے کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو ایک دن کا جو صدقہ اس کی نمازوں کا فدیہ ہوگا وہ 600 روپے بنے گا نمازوں کے حوالے سے. اور اسی کو پھر آپ کاؤنٹ کریں گے ایک مہینے کی نمازوں سے تو تقریباً یہ 18,000 روپے بن جائیں گے. 600 کے حساب سے 18,000 کی رقم بن جائے گی. تو یہ ایک مہینے کی رقم بنے گی کہ جس کے ذریعے سے اس کے جو ہے وہ نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر آپ کسی شرعی فقیر کو اتنی رقم دے دیں گے کہ یہ ہمارے والد صاحب کے یا ہمارے دادا کے یا نانا کے ان کی نمازوں کا فدیہ ہے یا نانی یا دادی کی نمازوں کا فدیہ ہے اس لیے ان کو دے دیا تو اتنی نمازوں کا یہ ان کا فدیہ ادا ہو گیا. امید کی جا سکے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے نمازوں کا جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ جو ہے وہ ان سے ہٹ جائے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے. پھر اب مثلا جو ہے وہ نمازیں بہت زیادہ ہیں, سال دو سال تین چار پانچ سال پچاس سال کی نمازیں ہیں تو اب یہ رقم جو ہے وہ کروڑوں میں بعض اوقات بن جاتی ہے اور ہر ایک اس کے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو پھر اس کی صورت علماء نے یہ بیان کی کہ جب آپ نے مثال کے طور پر ایک مہینے کی ہے یا سال بھر کی ہے کہ جو کچھ لاکھ میں بنتی ہے اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے شریف فقیر کو دے دی تو جتنے عرصے کی رقم آپ نے اس کو دی ہے اتنی نمازوں کا فدیہ یہ ادا ہو گیا, وہ ساقط ہو گئی. اب وہ شریف فقیر اپنی مرضی سے جو ہے وہ واپس کر دے کہ ٹھیک ہے یہ رقم میں آپ کو واپس دیتا ہوں, تو یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو دے دیں کہ بھئی یہ میں اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ آپ کو دیتا ہوں. تو اب وہ مثال کے طور پر ایک سال کی رقم تھی تو وہ ایک سال کی مزید نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا, وہ پھر اپنی مرضی سے بغیر مطالبے کے واپس کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس سے لے کے اس کو دے دیا. اس طرح چند دفعہ کر کے وہ جتنی نمازیں ہیں اسی طرح روزے ہیں ان کا فدیہ بھی ادا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے روزوں کا بھی فدیہ اتنا ہی ہے کہ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر یہ دینا ہوگا. تو یوں الٹ پھیر کے ذریعے جو ہے یہ سارا کا سارا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات سے امید کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرحوم کے اوپر جو نمازیں قضا تھیں یا روزے قضا تھے ان کا جو وبال تھا وہ اس کے اوپر سے امید ہے کہ ہٹ جائے گا.
ہمارے ورثہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے آپ خیر خواہی کی نیت سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جو بھی جس پر نمازیں فرض تھیں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, شرن ان پر شاید فرض واجب تو نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں؟
اب بعض صورتیں بنتی ہیں وجوب کی, جب کہ اپنا ہی مال تھا اس میں سے وہ وصیت کر کے گیا تھا تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال بہر صورت جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے, نہ اس میں کوئی نقصان ہے. کچھ ہی رقم ہوتی ہے خاص طور پہ والدین, تو والدین تو والدین ہوتے ہیں, ایسی بات ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر بڑا کرنے تک جو ہے اسی کو جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کیا, سب کچھ کیا, اور نہ بھی کیا ہوتا تو بہرحال والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام بھی کرتے رہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات کے اندر ایصال ثواب یہ والدین کو یا جو جو ان کے مرحومین ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو کرتے رہیں کہ یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے.
صحیح.
یعنی کوئی نیکی اب ان کو کرنے کا اختیار نہیں رہتا, یہ صرف جو زندہ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھیجی گئی نیکیوں کے ثواب کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کی طرف وہ ثواب بھیجا جائے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جو استطاعت رکھتا ہے تھوڑی بہت بھلے ایک عرصہ دراز میں بھلے وہ کر سکے تو وہ کرنا چاہیے, اس کو بھلے طویل ٹائم لگ جائے لیکن اس کو آہستہ آہستہ یہ کام کر لینا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ وہ معاملہ ان کے ساتھ ہو تو ان سے وہ معاملہ دور ہو سکے.
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کام کو ضرور کریں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. آج ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے نیکی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی کی جائے گی. جمعے کی نماز ہے, کوئی بچہ صف میں کھڑا ہے, آج کل تو آپ کو پتا ہے والدین جو ہیں وہ بالخصوص والد صاحب جمعے میں ضرور لے کر آتے ہیں بچوں کو,
تاکہ نیت ہوتی ہوگی اچھی کہ اس کی عادت پڑے گی, لیکن وہ جو شور شرابہ ہوتا ہے جو دیکھا ہے الامان والحفیظ.
دیکھیں شور شرابہ تو پھر اگلے آگے بات ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ بچہ جس کو لے کر آئے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بچہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بچہ ہے ہی نہ سمجھ تو اس کے احکام جدا ہو جائیں گے, اور بچہ سمجھدار ہے تو پھر اس کی صورتیں جدا ہوں گی. اب بچہ سمجھدار ہے اور ہیں بہت سارے وہاں پر موجود, تو پھر ان کو چاہیے کہ بچوں کی سب سے آخر کے اندر بنا دیں, سمجھدار بچوں کی سب سے آخر میں بنا دیں. اور بچہ ایک ہی ہے, ایک ہی بچہ آیا ہے, تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو بھی پہلی صف کے اندر داخل کر سکتے ہیں کہ یہ پہلی صف کے اندر داخل ہو جائے. اور نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہے بچہ, پہلی صف میں ہے, دوسری صف میں ہے, درمیان میں کھڑا ہوا ہے, نماز شروع ہو چکی ہے, اب وہ سمجھدار ہے, نماز پڑھنا جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, تو اب یہ حکم نہیں ہے
کہ اس کو
نکال کے سائڈ میں کر دیا جائے, نہیں, بلکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز پڑھنے دی جائے گی, نماز دوسروں کی بھی ہو جائے گی. اس کو پیچھے, پہلے نماز سے پہلے اگر زیادہ بچے تھے تو چاہیے یہ تھا کہ ان کی صف پیچھے بنا دی جاتی, لیکن نہیں بنائی گئی, اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کی نماز بھی ہو جائے گی. اور بچہ ایسا ہے کہ جو سمجھدار نہیں ہے, عقل و شعور نہیں رکھتا, تو پھر اس صورت میں تو مسجد میں اس کو لانے ہی کی اجازت نہیں بنے گی. اگر تو نعوذ باللہ اس سے گندگی کا اندیشہ ہے, یعنی ظن غالب ہے کہ یہ گندگی کر دے گا یا شور شرابہ کرے گا, مسجد کی جو ہے وہ بے حرمتی کرے گا, تو ایسوں کو تو لانا ہی ناجائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. اچھی بات ہے کہ بچے کی عادت بنے, لیکن جب بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے کہ مسجد کے آداب کو بجا لائے گا, احترام بجا لائے گا, تو اس کے بعد اس کو مسجد کے اندر لے کر آئیں. ہم سب سے زیادہ جو امت کے خیر خواہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز کے اندر جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے.
صحیح.
کہ لوگ نماز ادا کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک والا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنبو مساجدکم, کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ.
ٹھیک,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں سے مسجدوں کو بچانے کا حکم دیا, یعنی ایسے بچے کہ جو مسجد کا ادب و احترام
شور شرابہ
نہیں کر سکتے اور شور شرابہ کریں گے, اس میں گندگی کر دیں گے, تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے. جب وہ اس قابل ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, اور آپ سمجھتے ہیں صرف محبت نہیں, اپنا بچہ سب کو پیارا ہوتا ہے, صرف محبت نہیں بلکہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ مسجد کا احترام بجا لائے گا اور مسجد کے اندر ادھر ادھر بھاگتا نہیں پھرے گا, ایک طرف بٹھاؤں گا تو ایک طرف بیٹھے رہے گا, تو پھر اس کے بعد آپ مسجد میں بچوں کو لانا شروع کریں, اس سے پہلے نہ لایا کریں.
ٹھیک, جلد والی جو مہندی ہوتی ہے جس کا جرم بن جاتا ہے, تہ بن جاتی ہے, اس کا حکم ارشاد ہو.
دیکھیں مہندی تو جو بھی ہوگی اس کا جرم تو بنے گا ہی بنے گا.
صحیح.
اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ مہندی, بعض مہندی کون مہندی آتی ہیں.
صحیح.
اب ان میں سے بعض کون مہندی جو آ رہی ہیں وہ کیمیکلز والی آتی ہیں, اور ایسے کیمیکل والی آتی ہیں کہ جن کو جب اسلامی بہنیں لگاتی ہیں تو لگانے کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں, عام مہندی ہوگی اس کو ہاتھ دھوئیں گے, اس کا جو اوپر کا تہ ہوتی ہے وہ ساری اتر جاتی ہے.
صحیح.
پپڑی بن کے, پاپڑیاں بن کے اس کی اترتی رہتی ہے, وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن بعض جو مہندیاں ہیں جرم والی یعنی کون والی جن میں کیمیکل ڈلا ہوتا ہے, وہ جب لگائی جاتی ہیں اس کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر یا جسم کے کسی حصے پر, تو جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو ہاتھ دھونے کے بعد پہلی دفعہ تو وہ ساری پپڑی بن کے اتر گئی, وہ نکلنا جو تھا وہ نکل گیا. اب اس کے بعد اس پر جو مہندی موجود ہوتی ہے وہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رنگ ڈیم ہوتا جا رہا ہے, کلر ڈیم ہوتا جا رہا ہے, لیکن جب یہ برتن دھوتی ہیں یا ہاتھ دھوتی رہتی ہیں تو وہ پپڑی بن کے
اتر
بن کے اترتی رہتی ہے. تو دار الافتاء اہل سنت کی ابھی تک کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ایسی جو مہندیاں بازار کے اندر آئی ہوئی ہیں, کہ بعض مہندیاں, ہر مہندی کے بارے میں ہم نے کلام نہیں کیا, بعض کون مہندیاں ایسے کیمیکل والی آئی ہوئی ہیں کہ جن کا جرم ایسا بنتا ہے کہ پہلی دفعہ دھونے کے بعد بھی ان کا جرم باقی رہتا ہے اور وہ پپڑی بن کر اترتا رہتا ہے. اور کئی مہندیاں ایسی موجود ہیں کہ جن میں کیمیکل نہیں ہے یا اس طرح بنائی گئی ہیں کہ وہ لگائی جائیں تو اس صورت میں ہاتھ دھو کر پہلی دفعہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ تجربہ ہمیں نہیں کہ کون سی مہندی ایسی ہوگی کون سی نہیں ہوگی, یعنی جو دیکھی گئی ہم نے جو تجربہ کیا مفتیان کرام نے بچوں کے اوپر دیکھ کر, تو اس میں یہ بعض مہندیوں کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی ہے. تو اس لیے ایسی مہندیاں لگانے سے یہ بچا جائے گا. مہندی لگانی ہے تو پھر ایسی مہندی ہو کہ جس کا ایسا جرم نہ بنے کہ جو دھونے کے بعد جو ہے وہ اترے نہ.
ٹھیک, رکوع کی تسبیح اور سجدے کی جو تسبیح, اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ ارشاد فرمانا
سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلی کہہ رہے تھے, اور پوچھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا رب بھی صحیح ہے. تو یہ عربی کا جو تلفظ ہے اس میں یہ بے اور تے اور یہ تے اور یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح رو تو تو یہ نہیں ہے. یعنی تو جو پڑھتے ہیں نا
تو
ربو یا بو کر کے پڑھ دیں گے یہ پیش کو, یعنی جو اردو کا انداز ہے اس میں پڑھتے ہیں, یہ عربی کے اندر نہیں ہے.
صحیح.
عربی کے اندر ہے ربی, یعنی با کے نیچے جب زیر پڑھیں گے
بی
تو بی پڑھیں گے. یہ مجہول انداز میں نہیں پڑھیں گے, اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں کہ ربے کر کے پڑھیں, یہ نہیں پڑھا جائے گا. عربی تلفظ ربی ہے.
صحیح.
اسی طرح پیش آئے گا تو اس میں جیسے نورو تو وہ نور رو نہیں پڑھیں گے, غفارو پڑھیں گے, غفار رو نہیں پڑھیں گے.
ٹھیک
ہے. تو صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی.
صحیح.
ربی ہے, ربے نہیں ہے.
ٹھیک. جو اپنی نیکیاں وغیرہ ہم بخشتے ہیں, وسیلہ پیش کرتے ہیں, تو اس میں اس کے الفاظ کیا, کس طرح نیکیوں کو ایصال کریں؟
اس کا پورا طریقہ امیر علیہ سنت کی تصنیف ہے, فاتحہ کا طریقہ, اس کا مطالعہ فرما لیں. اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جو جو پڑھا ہے اس کو پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت کے شائع نشان اس پر ثواب عطا فرمائے. اور جو وہ ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ثواب کو پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام, تمام صحابہ کرام علیہ رضوان, پھر بالخصوص جیسے کسی کا نام لینا چاہتا ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین, طیبین, طاہرین, مطاہرین, نورین, منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ کے آبا و اجداد اہل بیت اطہار امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن, خلفائے راشدین, شہداء کرام, اولیاء کرام, جن جن کا وہ کہتا جائے گا ان کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچاتا جائے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ ہر ایک کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کرتا چلا جائے. کسی کا خاص نام لینا ہے تو اس کا نام بھی وہ لے سکتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ان کی بارگاہ کے اندر پہنچے. تو امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ, اس کا بھی مطالعہ فرما لیں, اور مدنی مذاکرے جب وہ دیکھتے رہیں گے تو ابتدا میں ہی امیر علیہ سنت جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ایصال ثواب کرتے ہیں, تو وہ اس کو بھی سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو یاد ہو جائے گا, عادت بن جائے گی انشاءاللہ.
نماز کے احکام امیر علیہ سنت کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر فاتحہ کا طریقہ موجود ہے. جیسے ہمارے ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اس کے اندر نمازوں کو فدیہ اس پر بھی کلام ہوا, تو یہ بھی اس کے اندر قضا نمازوں کا طریقہ اس کے اندر یہ بھی موجود ہے. تو نماز کے احکام یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں انشاءاللہ عز و جل. 12 رسائل اس کے اندر
موجود ہیں, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ, قضا نماز ہے, مسافر کی نماز. تو یوں انشاءاللہ عز و جل ایک زبردست کتاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور امیر سنت یہ کتاب ظاہر ہماری جو ذہنی سطح ہے, ایک عوامی جو ہوتا ہے انداز, اس انداز میں اس کتاب کو لکھا ہے تاکہ ایک عام مسلمان بھی اس کو سمجھ کر اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. جی اگلی کال دیجئے.
سید محمد عمار بخاری بکر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ نیچے والے ہونٹ سے نیچے جو داڑھی کے بال اگتے ہیں کیا یہ کٹوا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمان.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں سہیب اختاری مرکز لوگیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. دراصل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قعدہ اولی میں جب امام کی خطبہ مقتدی کھڑا ہوتا ہے تو قعدہ اولی میں وہ اللہم صلی علی محمد ان تک پڑھ لیتا ہے, اس سے زائد پڑھ لیتا ہے, اس پر سجدہ صف لازم اور واجب ہو گئے؟ یعنی
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں اس کا کیا حکم؟
ہاں یہ بٹی کہلاتی ہے, بٹی, تو اس کو کاٹنا بھی ناجائز ہے, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جیسی ہے ویسے ہی اس کو رہنے دیا جائے گا.
اس پر بھی داڑھی کا حکم آتا ہے,
داڑھی ہی کا حکم آئے گا, اس کو کاٹنا بھی ناجائز ہے, منع ہے.
قعدہ اولی کے اندر کہاں تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر درود شریف پڑھ لیا تو کہاں تک پڑھ؟
نہیں, میرے خیال میں ان کا سوال یہ تھا کہ مقتدی نے جیسے عام طور پہ بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لے بھولے سے, قاعدہ اولی میں بیٹھا ہے سنت موقعہ کے یا فرض کے یا واجب کے, تو اس میں اگر بھولے سے بندہ اللہم صلی علی محمد قاعدہ اولی کے اندر پڑھ لے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ صاحب ہو جاتا ہے. تو ان کا پوچھنا یہ تھا کہ شاید کہ اگر امام کے پیچھے ہے اور امام کے پیچھے پڑھتے پڑھتے تحیات کے بعد اس کے منہ سے جو ہے وہ بھولے سے اللہم صلی علی محمد یا اس سے کچھ زائد نکل گیا تو سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر انہوں نے غلطی سے یہ پڑھا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے, کیونکہ اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, یعنی اگر امام یہ غلطی کرتا یا یہ تنہا پڑھ رہے ہوتے اس میں یہ غلطی کرتے, تو سجدہ صاحب ہو جاتا، لیکن مقتدی سے ہوئی، پیچھے پڑنے والے سے ہوئی، امام کے پیچھے ایسی غلطی بھولے سے، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب یہ نہیں ہوا کرتا.
یعنی امام کے پیچھے بھی اگر کوئی مقتدی قصدن کوئی فیل کرے گا ایسا، تو
وہ تو پھر نماز واجب بولی یادہ ہی دوبارہ پڑھنا پڑے گی اس کو.
ٹھیک.
سر یہ جو مغرب کی نماز ہوتی ہے سر، اس کا ٹائم اگر لیٹ ہو جائے بندہ تو سر کتنے ٹائم میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر لیٹ ہو جائے؟
مغرب کی نماز کا انتہائی وقت کب تک پڑھ سکتا؟
یعنی مغرب کی نماز یہ فوری پڑھنی چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد نماز مغرب کی پڑھ لینی چاہیے، اور دو رکعت کی تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور اتنی تاخیر کر دینا کہ ستارے گتھ جائیں، جتھا بن جائے، ان کا نظر آنے لگ جائیں، تو ایسی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ جان بوجھ کے اگر کسی کی رہ گئی ہے نماز، اس نے پڑھی نہیں ہے، عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کو پڑھنا ہوگی. وہ چھوڑ نہیں سکتا کہ میں ابھی نہیں پڑھ پایا تو اب معاف ہو گئی میرے پر، نہیں، بلکہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اس کو مغرب کی نماز کا وقت مل چکا ہے، تو اس کو پڑھنا پڑے گی. اس کے اندر
سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.